لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامت و اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا اہل سنت کی علامت اور ان کا شعار ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عدیل احمد عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، مدنی مذاکرے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربیع الآخر کی 11 تاریخ بڑی 11ویں شریف ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو وہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے، تو یہ عید کا دن کیسے ہوا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ عید جو ہے نا، اس کے معنی ہے عود کرنا، عود کر کے آنا، پلٹ پلٹ کر آنا. تو میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں ہر سال 11ویں شریف آ رہی ہے پلٹ پلٹ کر. اچھا، اب رائے کہ وفات کا دن ہے وہ، تو پھر یہ عید کیسے ہو گیا؟ تو یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ انتقال کے 3 دن بعد، یعنی 3 دن انتقال کے 3 دن جو ہے نا، یہ سوگ کے اور غم کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جان بوجھ کر سوگ منانا یہ حرام ہے. تو میرے مرشد غوث پاک کو پردہ کیے تو صدیاں گزر گئیں. تو یوں بھی مطلب یہ کہ یہ یوم غم نہیں ہے، ورنہ حدیث شریف میں ہر جمعہ کو عید کہا گیا حدیث مبارکہ میں. اچھا، اب جمعہ کو کسی نہ کسی کی وفات کا دن بھی ہوتا ہے. کئی بزرگان دین جمعہ کو وفات پائے ہیں. خود غالباً اعلی حضرت کا بھی جمعہ کا ہی دن تھا جب وصال ہوا تھا، 2:38 اور ہمارے یہاں 2:08 پاکستانی. غالباً جمعہ کا دن تھا وہ، اگر میں بھولا نہیں تو. تو یہ سے جمعہ کو دن تو بہت ساروں کا انتقال ہوتا ہے. میری امی کا بھی شب جمعہ کو انتقال ہوا، تو جمعرہ تو جمعہ کی درمیانی شب. تو اب جب بھی جمعے کو عید آ جائے، بقرعید یا میٹھی، تو کیا میں غم مناؤں گا، عید نہیں کروں گا؟ تو جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں وہ، ان کے لیے تو خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں. ویسے حدیث پاک میں الموت تحفۃ المؤمن، موت مؤمن کے لیے تحفہ ہے. موت کوئی آفت نہیں ہے جس کو ہم مطلب یعنی کہ پتا نہیں کیا کیا ہم نے ذہن بنائے ہوئے ہیں، تو مومن کے لیے تحفہ ہے. تو غوث پاک کے مومن ہونے میں کیا کلام ہے. اور پھر یہ کہ جو بھی بندہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے لیتا ہے، درست جوابات، اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے. تو یہ ان کی وہ خوشیوں کا وقت ہوتا ہے جو انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں پائی ہوتی. ایسی خوشی ہوتی ہے جو قبر کے امتحان میں پاس ہو جائے. دنیا بھی امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے کیسا خوش ہوتا ہے، پھولا نہیں سماتا. تو جو قبر کے امتحان میں پاس ہو اس کی تو کیا شان ہو. تو یہ ان کے لیے جو تشریف لے گئے دنیا سے، ان کے لیے کوئی یوم غم نہیں ہے جو پاس ہوئے، اب تو کیا میرے غوث پاک پاس نہیں ہوئے؟ یقیناً پاس ہوئے ہوں گے، ہمیں پاس کروائیں گے بلکہ
انشاءاللہ.
تو بہرحال عید غوثیہ منانے میں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے.
تو عید کا لفظ جو ہے نا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ کیا
میں بعدوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس پر بھی تو کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو تو وصال ہوا تھا، تم لوگ عید مناتے ہو، تو چلو آپ یوم عرس منائے، اور منائے تو صحیح، کچھ تو منائے، ہم دیکھیں تو صحیح. مطلب یہ کہ مطلب بس یار کیا عرض کروں میں، کچھ نہ کچھ مطلب کام تو چاہیے نا. اب کسی کے حصے میں یہ کام آیا کہ آقا کی سناخانی کرتے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں، اور کسی کے حصے میں تنقید آئی، میرے آقا کی مدح سرائی، میرے آقا کی مدح سرائی،
اہل سنت کے حصے میں آئی،
اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے اپنی بنائی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے حصے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی، صحابہ کرام اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی شان و عظمت کے ڈنکے بجانا، یہ ہمارے حصے میں آیا، ہمارا نصیب. کل ذی نعمت مرسود، یہ حدیث شریف مطلقہ حدیث شریف بیان کر رہا ہوں کہ جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ مدح سرائی کی نعمت ملی ہے اللہ کی رحمت سے. حسد کرنا شیطان کا کام ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ سب مل جائیں، وسوسوں کو دفع کریں اور آقا کی سناخانی کرتے رہیں، اولیاء کرام کی مدح سرائی کرتے رہیں. وہ ایک منقول ہے نا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو غوث پاک کا تذکرہ کرتے رہو، یہ تو صرف نیک نہیں ہے، نیک گھر ہیں، اتنوں کو نیک بنا دیا انہوں نے، تو ان کا تذکرہ کریں گے تو ضرور رحمت الہی کا نزول ہوگا
انشاءاللہ.
ہم تو عمر بھر غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے
انشاءاللہ،
رحمتیں لوٹتے ہی رہیں گے
انشاءاللہ.
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام فیض الرحمان ہے، میں ہولینڈ سے ہوں. پیارے باپا جان، میرا ایک سوال ہے، کیا اولیاء کرام غیب جانتے ہیں؟ جواب دی دیجئے، جزاک اللہ.
اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام غیب جانتے ہیں، اور اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں جو ہیں یہ دال ہیں، دلیل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض سے اولیاء کرام بھی جانتے ہیں، اور اس میں سب اللہ ہی کی عطا ہے. چنانچہ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ احد ہوا تو رات میں مجھے میرے والد نے بلا کر کہا، میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا، اور میں اپنے نزدیک تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑتا سوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، اور مجھ پر قرض ہے تم ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے سویرا پایا تو پہلے شہید وہ ہی تھے، یعنی میرے والد صاحب، اور میں نے انہیں دوسرے کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ مرآت المناجیہ میں ہے جلد 8 میں۔ یہ ہے صحابی کا علم غیب کہ اپنی نوعیت وفات، حسن خاتمہ نے اچھے خاتمے وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی۔ تو ہر صحابی ولی ہوتا ہے، ہر ولی صحابی نہیں ہوتا، لیکن ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے، تو صحابی کو بھی علم غیب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ حضرت مولا روم علیہ رحمت اللہ القیوم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں دوہ محفوظ است پیش اولیاء، از چ محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوہے محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے پیش نظر، یعنی سامنے ہوتا ہے، نظروں میں ہوتا ہے، جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ لوہے محفوظ ہے نا، دنیا جب سے بنی تب سے لے کر جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تب تک کا علم لکھا ہوا ہے، معلومات سب اس میں، تو یہ اولیاء کرام کی نظر میں ہوتا ہے۔ اب یہ اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہیں، تو بہرحال حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے، میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے، مرقات المفاتیح میں حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب عقائد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں نور ایمان کی قوت بڑھ کر بندہ حقائق اشیاء پر مطلع ہوتا ہے، اور اس نور ایمان رکھنے والے جو بندہ ہے اور اس پر غیب، نہ صرف غیب بلکہ غیب کا غیب روشن ہو جاتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالی کی عطا سے ہوتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم دلائل بیان کرنے جائیں تو شاید یوں سمجھو رات کم پڑ جائے، اتنے دلائل ہیں۔ غوث پاک کو روشن ضمیر کہتے ہیں نا، پیرانے پیروں کے پیر روشن ضمیر، روشن ضمیر کے مطلب یہی ہے کہ جس پر دل کے حالات ظاہر ہوں روشن ہو، اندرونی حالات جو ہمارے دلوں کے جانتا ہو، روشن ضمیر۔ تو الحمدللہ رب قدیر کی عطا سے میرے مرشد میرے غوث پاک روشن ضمیر ہیں، الحمدللہ۔
ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ۔ جیسے نہیں عالم میں پردہ سے آزم کا کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ سے آزم کا کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی کرم یا شاہ جیلانی
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوال ایک موصول ہوا ہے، کیا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟
مانگ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا غوث پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں؟
مانگ سکتے ہیں. اپنے ان وسوسوں کا علاج چاہیے نا آپ کو، تو مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت سستا لفظ بہت میں مائنس کر دیتا ہوں، سستا رسالہ، کیونکہ مکتبۃ المدینہ دوسروں کے مقابلے میں سستا رکھتا ہے اپنی کتابیں. کرامات شیر خدا، تو اس میں مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کئی کرامتیں بھی ہیں، اور اس کے بعد کافی صفحات پر سوالن جواباً اللہ کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے دلائل ہیں. اور یہ جو بھی مدد کرتے ہیں اولیاء کرام، تو یہ اللہ تعالی کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. اور مدد تو مطلب یہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا. صحابہ کرام علیہ مردوان میں جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو وہاں کے صحابہ کرام نے ان کی مدد کی، تعاون کیا، یہاں تک کہ جن کے پاس دو بیویاں تھیں ایک کو طلاق دی اور دوسرے کے نکاح میں وہ آئی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مدد ہی ہے. اور ان کا لقب انصار ہے. انصار، انصار کے معنی آپ کسی سے پوچھ لیں، انصار کے معنی مددگار. اور ہمارے پاکستان میں پولیس بھی مددگار ہے، باقاعدہ لکھتے ہیں مددگار پولیس، 15 نمبر فون ملاؤ اگر آپ یہاں کچھ ہو گیا ہے تو مدد کے لیے پولیس پہنچے. یہ ایک طریقہ کار ہمارے ملک کا ہے. آپ نے دیواروں پہ اور بورڈ پڑے ہوں گے، پہلے تو مددگار پولیس میں نے پڑھا تھا، آپ پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں نا مددگار پولیس. تو پولیس مددگار ہو، غوث پاک مددگار نہیں ہے، یہ کیسے میری عقل میں آئے گا؟ نہ میری عقل میں آئے گا، نہ کسی عاشق غوث اعظم کی عقل میں آئے گا. پر اپنی اپنی قسمت ہے، تقسیم ہے. ہم جہاں مولیاء کرام کی شانیں بیان کرتے رہے، کوئی تنقید کرتا رہے، اپنا اپنا حصہ ہے. ہمارے حصے میں ان کی ثنا خوانی آئی. الموجم الکبیر للطبرانی جلد 11 صفحہ 67 پر ہے. بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فضل میرے رحم دل بندوں سے مانگو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے. الحمدللہ ہم تو غوث پاک کے دامن میں نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
انشاءاللہ مر کر بھی نہیں چھوڑیں گے، مر کر بھی نہیں چھوڑیں گے، قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری لبیک کہاں ہے قادری کر لے نظارہ یعنی جب کہا جائے گا کہاں ہے قادری تو ہم قادری کہیں گے لبیک
لبیک
حاضر ہیں کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا
سبحان اللہ
قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا
اچھا یہاں وسوسہ کسی کو آ سکتا ہے کہ یہ تو زندوں سے مدد کا معاملہ ہے تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو حقیقت یہ کہ ہم زندوں ہی سے مدد مانگتے ہیں مردے سے مانگتے بھی نہیں ہے نا کیونکہ مردہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں مر گیا مرد نفع یا ندرت ہے نا ہم ان سے مانگتے بھی نہیں ہیں ہم صرف زندوں سے مانگتے ہیں انبیاء کرام زندہ ہیں صحابہ کرام زندہ ہیں دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود اولیاء کرام بھی زندہ ہیں الحمدللہ اور وہ مدد فرماتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے محترم استاد حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب اور وہ صاحب کون تھے فتح الباری کے مطابق وہ صاحب ہمارے سیدنا بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ ایسے عاشق رسول تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے آئے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیا شرک کر دیا مجھے کہہ رہے ہو کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور بارش طلب فرمائیے اللہ سے کہہ دو اللہ سے عرض کرو کہ بارش برسائے برسانی تو بے شک اللہ نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انبیاء کرام حیات ہیں چنانچہ خواب میں تشریف لے آئے نے سرکار نے سنا مزار پر انوار کے اندر منو مٹی بظاہر ہوتی ہے نا اور جالیاں بنی ہوئی ہیں اب تو دیوار بنی ہوئی ہے بہت کچھ ہے نا خیر تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور سن کر خواب میں تشریف لے آئے یعنی اتنی قوت اللہ نے دی ہے ورنہ نیند کے اندر چلے جانا کسی کی اللہ کی عطا سے ہی ہو سکتا ہے ہر کام اللہ کی عطا سے ہوتا ہے تو خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو میں ادھر ہاشیہ لگاؤں گا ان کو یہ غیب کی خبر دو کہ بارش ہوگی دیکھا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعد وصال مدد فرمائی نا، یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر مدد کس کو بولتے ہیں؟ اور غیب کی خبر بھی تھی کہ بارش ہوگی. غم و عالم کا مارا ہوں آقا دے سغارا ہوں، میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ، میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ میں نے جو کچھ آپ کو یہ دو تین روایتیں بیان کی نا، یہ اسی رسالہ کرامات شیر خدا میں سے پڑھ کر سنائی آپ کو، اور بہت سارے دلائل ہیں کہ انتقال کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اس کے بھی مطلب جو معنی بیان کر کے بعضوں کا شیطان شیاطین انس وسوسے ڈالتے ہیں، تو اس کے بھی جواب آتے ہیں اس میں. تو یہ رسالہ آپ لے لیں.
یہ حیرت نہیں ہوتی ہوگی ہمارے بعض مدنی چینل کے ناظرین کو کہ یہ کیا کرتے، یہ تو عجیب ہے، رسالہ تو ٹھیک ہے چلو کتاب کا حوالہ دے دیا، یہ صفحہ نمبر بھی بتا دے، اتنے پیج ہیں، یہ ٹائٹل ہے، اتنے روپے کا ہے. تو کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھتے سنتے نہ ہو، یہاں کوئی ان کو نوینتا نظر آتی ہو. اس کی میں کیا خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت ہوگی تبھی ہو رہا ہے.
خصوصیت دیکھو، ایمان بچاؤ تحریک جاری رہے گی، کیونکہ شیطان وسوسے ڈال ڈال کر طرح طرح کے روپ میں آ کر مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہا ہے. تو یہ رسالے کی ہم یہ وسوسہ البتہ آ سکتا ہے کہ یار یہ بیٹھا ہوا ہے، مدنی چینل ہاتھ میں آ گیا ہے، لوگوں کو ترکیب میں لے کر بڑے اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو یہ اپنی کتابیں بیچ رہا ہے. چلو یہی صحیح، بہت پیسے مل رہے ہیں. میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں، شہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو آپ در مصطفیٰ کے حقیقی معنی میں فقیر بن جائیں، آپ بغیر پیسوں کے مالدار نہ بن جائیں، تو آپ کہنا اگر موجودہ دور کے حساب سے اگر ترکیب بنائیں نا، تو میں بغیر پیسوں کا مالدار ہوں، میں وہ ہوں جس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہوتی جس پر زکات فرض ہو جائے. الحمدللہ علی احسانی، اور میں اسی میں خوش ہوں، اس میں زیادہ خوش ہوں، صحیح بولتا ہوں. اگر کوئی مجھے انہیں کہ مجبور کر دے، انہیں کہ با اصرار اسی شرط پر مجھ سے وعدہ لے، قسم لے کہ ہم تم کو مطلب مثال کے طور پہ 11 کروڑ دیتے ہیں، اب اس سے تم دھندا کرو گے، عمارت بناؤ گے، پلاٹ لو گے، تو خدا کی قسم میں اس کی رقم قبول نہیں کروں گا اس شرط. ہاں ایسے ہی دے دے نا کہ بھائی تم جو چاہو کرو، تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر مجھے باؤنڈ کرے، وعدہ لے، قسم لے، میں نہیں لوں گا الحمدللہ. تو بغیر پیسوں کا امیر بننا ہے، یہ نسخہ بہت پیارا ہے، آپ کو انشاءاللہ سکون قلب کی دولت ملے گی. اللہ نصیب کرے. یاد آ رہا ہے یہ تصوف ایک تعریف ہے، ایک تعریف ہے تصوف کی، وہ لکھ لیں آپ کو کام دے گی. تصوف کی ایک تعریف، خاص کر جن کو لوگ صوفی صاحب بولتے ہیں نا، ان کو زیادہ یاد رکھنی چاہیے. ایک تصوف کی تعریف صوفیہ کرام نے یہ لکھی ہے، تصوف خالی ہاتھ دل کی خوشی کا نام ہے. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ گوس پاک کے قدموں سے لپٹ کر ملتا ہی ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ رسالے یا جو کچھ مکتبۃ المدینہ بیچتا ہے، اس میں میرا دنیا بھی کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ کسی اور کی آمدنی ہے، نہ صاحب نگران شورا کی آمدنی ہے، نہ کسی رکن شورا کی اس میں آمدنی ہے، یہ سب اللہ کے دین کے لیے خدمت ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. امام کو بھی تنخواہ ہوتی ہے، مؤذن کی بھی تنخواہ ہوتی ہے، تو اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہے نا. اگر یہ سب فری ہو جائیں گے تو بےچارے کھائیں گے کیا؟ شرن بھی جائز ہے تنخواہیں. تو یوں ہماری ذاتی آمدنی اس میں کچھ نہیں ہے، نہ میری مدنی چینل سے کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی روزینہ ہے. الحمدللہ کبھی بھی ایک روپیہ بھی مدنی چینل سے میں نے نہیں اٹھایا، بلکہ میں مدنی چینل کی چائے تک میں نہیں پیتا. بارہا دیکھتا ہوں چائے آتی ہے، لوگ پیتے ہیں، پتہ نہیں مدنی چینل کی ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں پی الحمدللہ. کہیں سلو یہ چائے میری اس خدمت کا بدلہ نہ ہو جائے. اللہ تعالی سے میں اجر کا امیدوار ہوں کہ وہ مجھے محروم نہ کرے. نہ دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ اٹھایا میں نے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس نے مطلب بہت کرم فرمایا، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ میں اس کا مطلب بیان ہی نہیں کر سکتا. سب اس کی رحمت ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ وسوسوں کی کاٹ کے لیے کہ ہم لوگوں کو اس سے رسالے بیچنے سے کوئی آمدنی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی سن رہا ہو، مدنی چینل پر جو ہم رسالوں کا اشتہار تشہیر کرتے، اس سے ذاتی آمدنی مطلوب نہیں ہے. صرف اور صرف یہی مقصود ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کے وسوسے دور ہوں اور عقیدے مضبوط ہوں، اور مل جل کر قیامت میں یہ ہمارا بس کیا کہ یہ ہماری شان ہو، یہ آن ہو، یہ بان ہو کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آخر کسی کے دل سے مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور ان تمام چیزوں کی محبت اور الفت، اور اس میں جو انہماک ہے، یہ کم ہو. اس کے بھی تو کچھ مدنی پول ہوتے ہوں گے نا، اس کی ترغیب، اس کی فوائد جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا انکار کون کرے گا؟ اور جو قلب کی خوشی اور قلب کے اطمینان کی آپ توجہ دلا رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت اور یہ کیسے میسر آئے؟
دراصل یہ کہ جیسے کہ آل اولاد ہے، اس کی ضرورت کے لیے بھی بندہ پیسے جمع کرتا ہے. تو میرا تو میرے اولاد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، یوں مطلب مجھ پر کسی کا بوجھ نہیں ہے. تو اس لیے بھی مطلب میں ان مانو کر بھی فارغ ہوں کہ بھائی مجھے بچوں کو کھلانا نہیں پڑ رہا، ترکیب ساری بنی ہوئی ہے. تو میری ان مانو کر اکیلی جان ہوئی اپنی فکر، تو یوں بھی فراغت. پھر ایک زمانہ ہو گیا مطالعہ کرتے ہوئے، بیانات کرتے ہوئے، تصوف کی کتابیں جیسے امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ والی کے کتابوں کے ورق الٹتے ہوئے، تو ذہن بنتے 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 بنتا ہے، اور بنتا اللہ کی رحمت سے. تو یوں اگر مطالعہ کرتے رہیں، سنت و مرا بیان کرتے رہیں، درس دیتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اور ایسے عاشقان رسول کی صحبت اگر مل جائے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہوں، اور یہ ہے مشکل، سچی بات یہ کہ یہ بہت مشکل، اگر ایسی صحبت مل جائے نا تو دل سے مطلب انہیں کہ رغبت جو ہے نا وہ دنیا کی کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہ آپ احیاء العلوم پڑھیں، اللہ کرے یہ پڑھنے میں آپ کا دل لگ جائے. پھر یہ کہ قوت القلوب جلد اول چھاپی ہے مکتبۃ المدینہ نے، وہ پڑھیں، چار جلدیں احیاء العلوم کی چھاپی ہیں اردو میں، یہ پڑھیں. یہ پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتا چلے گا کہ اثر پکڑ لیں گے کہ یہ میں تو آج تک اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، میں تو یار میری تو شروعات ہی نہیں، میں بالکل یعنی کہ صفر ہی کیفیت ہے اپنی. یہ پڑھیں گے تو ہوگا، ورنہ ایسی صحبتیں اب شاید مزاروں میں چلی گئی، اب ایسی صحبتیں نہیں. ڈھونڈنے جائیں گے تو بعض اوقات اس میں بھی آج کل تو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کسی کی صحبت میں جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں تو پھر پردہ اٹھتا ہے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایمان بچانا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے. تو کچھ پہچان پیدا کر. تو ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسے لوگ کثیر اس دنیا میں ہوتے ہیں. تو عموماً یہ عوام سے لا تعلق ہوتے ہیں, کیونکہ عوام میں رہنے سے, عوام کے جم گھٹ میں رہنے سے یعنی روحانیت کا حصول یہ قدر دشوار ہوتا ہے, اور باطن کی صفائی بھی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ عوام العوام کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ ان میں بہت کچھ عوام کے دلوں میں, عوام کے کاموں میں بہت سے انداز جو ہوتے ہیں نا وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے, ان کے پاس علم نہیں ہوتا, معلومات نہیں ہوتی. اب اگر کوئی اس طرح کا درست اعمال والا ہے تو وہ اکا دکا ہو, تو یعنی یہ بہت کم ہے. باطنی صفائی, ظاہری صفائی ہے, داڑھی ہے, امامہ, زلفیں, سفید چادر, سب کچھ, مدنی حلیہ جس کو ہم بولتے ہیں نا, یہ بھلے ہے, اندر میں اتنا ہرس بھری ہوئی ہے جس کا یعنی کہ کیا کہیے. یہ مطلب یہ سب تصوف کی کتب میں ملے گا. اب جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مطلب فرمان کا خلاصہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بندہ عادی ہوتا ہے. وہ گناہ کون سے, اس کی چند مثالیں دی ہیں. مثلا غیبت, اس کا بندہ عادی ہوتا ہے, جب کوئی سی بات سنتا ہے اس کو پیٹ چڑھ جاتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں, کسی کا عیب پتہ چل جائے نا تو بتاتا ہے. غیبت, اس میں جھوٹ بھی لیا انہوں نے کہ جھوٹ, اس کا بھی بندہ عادی ہوتا ہے, بلا سبب جھوٹ بولتے ہیں. اب جیسے آپ بیچنے والوں کو دیکھو گے, بیچنے والے جو ٹھیلے لگاتے ہیں یہ خامخواہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی. بہت پہلے کی بات ہے, ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ سبزی لینے گیا ہوں گا میں, تو وہ پتھارے پہ جو نہیں بستا لگاتے ہیں اسٹال, تو پانی وغیرہ چھڑکتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں اس پہ سبزیوں پہ, تازہ سبزی تازہ سبزی. میں یہ سوچ رہا اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے تازہ سبزی, بعض سبزیاں دوسرے دن کی ہوتی ہیں تیسرے دن کی بھی ہوتی ہیں, بچ جاتی ہیں تو پھینکے گا کیسے, تو پانی ڈال کے اس کو ترو تازہ کرتے ہیں. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, گوشت والے تازہ گوشت ہے, بالکل تازہ ہے. کہاں تازہ ہے, کئی کئی دن کا وہ برف خانے میں رکھا ہوا گوشت ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر سے چھچڑا اتارتے, چھچڑا اتار کر اس کو تھوڑا چمکا لیتے ہیں ترکیب سے, تو تازہ لگتا ہے, تازہ ہوتا نہیں ہے. بچیا کا گوشت, بچیا گوشت, اب نہ بھی بولے تو بکے گا, اور بارہا بچیا کا نہیں ہوتا, یہ ہر ایک کو پہچان نہیں ہوتی یہ گوشت بچیا کا ہے یا بچڑے کا. تو یہ کرتے کیا ہے کہ بچڑے کی جو علامت ہوتی ہے نر کی علامت, یہ اس کو کاٹ کے نکال دیتے ہیں, نکال کر کسی بچیا کے کھال میں جو وہ چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں نا, چھوٹے سے تھن, بالکل یعنی کہ جیسے کہ نرم گوشت ہے, وہ مطلب پیس جو ہے نا یہ اس پہ رکھ دیتے ہیں, یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا اس لیے بولتا ہوں, یہ پیس رکھ دیتے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ بچیا گوشت, جھوٹ ہے, یہ حرام ہے اس طرح کرنا. اگر یہ نہ بھی بولے تو گوشت خود بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں, جس کو پہچان ہوتی ہے نا. اچھا گوشت, عمدہ گوشت وہ ہوتا ہے جس کا رنگ جو ہے نا وہ مٹی والا ہو, خاک کی رنگ جو ہوتا ہے نا یہ گوشت عمدہ ہوتا ہے, اور سرخ گوشت جو ہے نا یہ بزرگ ہوتا ہے, بوڑھا جو آگ سے کشتی کرتا رہتا ہے, وہ جب گلے تب گلے. خیر, تو وہ میں بات دور نکل گئی. تو جھوٹ, اچھا پھر دل آزاری, طنز, طنز کئی ایسے ہوتے کہ جس سے دل دکھتا آدمی کا, یہ بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے, جھاڑ دیں گے یہ مزاج میں ہوتا ہے. اب جیسے یہاں ہے نا آپ بیٹھے ہوئے ہیں گیدرنگ میں نا, ابھی کوئی یوں ٹانگے اچھالتا ہوا کندھے پھلانگتا ہوا آگے کی طرف آئے تو کئی اس کو گھوریں گے, کوئی ٹانگ کھینچے, کسی کو اگر کندھے پہ لات لگ گئی ارے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, یہ کیا یہ ان کی اندرونی لینگویج ہوتی ہے، یہ عادی ہوتے ہیں اس کے، بھلے تہجد پڑھتے ہوں گے لیکن یہ اس کو جھاڑ دیں گے، دل دکھا دیں گے اس کا، اس کو اس طرح آنا نہیں چاہیے، اس کی غلطی ہے، لیکن اگر آ گیا تو چاہیے یہ کہ اس کو تھوڑا سرک کے راستہ دے دے، جانے دے، یا اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھا لے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرے کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو ڈانٹنے کی عادت، جھاڑنے کی عادت، یہ فطرت ہوتی ہے بعضوں کی، غصے کی عادت، یہ فطرت ہوتی ہے۔ غصے کے ذریعے ہر بار غصہ گناہ میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن اگر غصے کو اگر یہ پیتا نہیں ہے اور نافذ کرتا ہے تو بعض اوقات گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا گناہ، گناہ اس صورت میں ہوگا کہ اب کسی نے غصہ دلا دیا تو اس کو گالی نکالی، اس کو بری طرح جھاڑ دیا، اور اس نے جو غصہ دلایا تھا اس حوالے سے وہ قصوروار نہیں تھا، قصوروار تھا تب بھی جھاڑ دیا، تو اگر اس نے انتقام لیا تو انتقام زیادہ لے لیا، حد سے گزر گیا، تو یہ گناہ کی صورتیں بنیں گی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہوں کے جو عادی ہوتے ہیں نا، بد نگاہی، بد گمانی، عادتیں ہوتی ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، بے جا تنقید، ہر صورت میں تنقید گناہ نہیں ہوتی، بعض صورتوں میں گناہ ہوتی ہے، پھر لوگوں کے مراتب کا خیال نہ رکھنا، جیسے حدیث پاک میں انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق، ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو، تو یہ اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بچے بڑے کو سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مطلب عمر رسیدہ ہے، بزرگ ہیں، ان کو بھی اسی انداز سے یہ لے رہے ہوتے ہیں، نوجوان کو اسی انداز سے، کوئی لیبر ہے، کوئی افسر ہے، تو سبھی کو ایک ہی انداز سے یہ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اغلاتے ہیں، عالم کو جاہل کو بھی ایک ہی پلڑے میں تول رہے ہوتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ عادت ہوتی ہے، تو عادت کی وجہ سے کئی گناہ بندہ کرتا ہے اور غیر محسوس طریقے پر وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس عادت کو نکالے کیسے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو بہترین مدنی پھول دیا ہے، جو سو سنار کی ایک لوہار والی، کہ عوام سے الگ تھلگ رہے، لوگوں سے بچ کر رہے، لوگوں میں جائے گا تو بد نگاہی کرے گا، غیبت کرے گا، جھوٹ بولے گا ان کے سامنے، منافقت کرے گا، غصہ، جھاڑنا، جھپٹنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہوتا ہے، اکیلے میں دیوار کو تو ڈانٹتا نہیں ہے بندہ، اکیلے میں غیبت کس کی کرے گا جا کے؟
سو سنار کی ایک لوہار کی۔ اب معیشت، کاروبار اور دنیا کے دیگر معاملات ہیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص لوگوں میں نہ جائے، مارکیٹ میں نہ جائے، آفس میں نہ جائے، دیگر مقامات پہ نہ جائے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی اس دور میں کیا تقسیم تو کی جائے گی نا؟
دیکھو وہ جو گوشہ نشینی ہوتی ہے، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ لی جائے کہ بلا ضرورت لوگوں میں نہ بیٹھا جائے، ورنہ تو نماز میں بھی لوگوں میں آتا ہے، تو جماعت تو اس کو معاف نہیں، اس پر واجب ہے، تو یہ تو عوام میں تو آئے گا نا، ان مانو کر جمعہ کی نماز میں خطبہ تو سنے گا نا، یہ بھی عوام ہوتے ہیں، اس میں بھی واضح نصیحت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ واضح نصیحت کا اجتماع ہے، تو ایسے مواقع پر تو یہ آئے گا، لیکن بلا ضرورت خصوصاً جو دوستوں کی آج کل بیٹھکیں ہوتی ہیں، دوستوں کی جو کمپنی اور گیدرنگ ہوتی ہے نا، یہ یقین مانے کہ اکثر بیٹھکیں بھلائی سے خالی ہوتی اور کبیرہ گناہوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کا اگر غور کریں گے نا، تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا، کہا یار دوستوں میں جب بھی جاتے ہیں تو وہ ایک سیاست کی بات کرتا ہے، سمجھے، تو ایک حکومت پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو ایک اپنے پڑوسی کا ذکر چھیڑ دیتا ہے، اور بس یہ لگے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں، ایک جگہ آپ دعوت پر تشریف لے گئے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے. تو لوگ جمع ہو رہے تھے تو ایک نے کہا کہ ابھی تک وہ فلاں آیا نہیں ہے یہاں کھانے پر دعوت پہ. تو دوسرے نے کہا وہ موٹا سست ابھی تک نہیں پہنچا. تو وہ بزرگ لاہور شریف پڑھتے ہوئے اٹھ گئے اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ تجھے کھانے کی ہرس کھانے کا لالچ تجھے ایسے لوگوں میں لے آیا گیدرنگ میں لے آیا جس کو ہم گیدرنگ بولتے ہیں جہاں تمہیں تجھے غیبت سننی پڑی اور اٹھ کر چلے گئے اور اس صدمے سے 3 دن یا 7 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے. اب موٹا بھلے وہ موٹا تھا موٹے کو موٹا کہیں گے دل دکھے گا بلکہ یہ میں نے موٹا کہا نا اور آپ نے کسی موٹے کی طرف دیکھ کر مسکرایا ہوگا اس کا دل دکھے گا. یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے. اگر آپ مسکرائیں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا دل دکھا ہوگا بھلے وہ نانا بولے اگر آپ معافی مانگ لینا کیونکہ موٹا ہونا یہ عیب ہے. اب اس عیب کا جیسے نابینا کو حافظ صاحب لوگ بولتے ہیں نابینا کو اندھا بولیں گے تو برا لگے گا. ایک آنکھ جس کی نہیں ہے اس کو کانا بولیں گے برا تو لگے گا نا. جس کا قد بڑا ہے وہ لمبو بولیں گے ویسا برا لگے گا. انڈرسٹوڈ ہے. تو بہرحال تو اس کو موٹا بولا ایک غیبت یہ کی. دوسری غیبت سست بولا اس کو. اگر سست ہو بھی وہ سست ہے تو اب پیچھے سے کیونکہ یہ خامی ہے سست ہونا پیچھے سے اس کا بیان کیا بلا حاجت شرعی یہ غیبت دوسری غیبت. اور اگر سست نہیں ہے اور کہا سست تو یہ ہوئی تہمت جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے. تو ہماری بیٹھکوں میں یہ باریکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا تو ہماری بیٹھکوں کا جزو لا ينفق ہے ایک حصہ ہے. اتنا مذاق اڑاتے ہیں اتنا دل دکھاتے ہیں جس کا مذاق اڑا جس کو بیچ میں لیا. ہمارے یہاں بازاری لینگویج میں اس کو بولتے ہیں فلاں کی فلم چڑھائی. تو یہ جب کرتے ہیں تو وہ بھی ہنستا ہوتا ہے تو یہ سمجھتے کہ ہمارے ساتھ ہے سیٹ ٹائم سے سیٹ. تو جس دن تمہاری فلم چڑھی نا اس دن پتا چلے گا کہ وہ کتنا سیٹ ہے. سیٹ کوئی نہیں ہوتا وہ ہنستا جیب مٹانے کے لیے اپنی شرم چھپانے کے لیے ہنستا ہے. دل میں کوس رہا ہوتا ہوگا یہ کہاں پھنس گئے. تو کمزور کو ستائیں گے جس کا رنگ بیچارے کا کچھ مناسب نہیں ہے تو اس کو کالا کوئلہ کالا انجن کلوٹا یہ وہ کہہ کر چڑھائیں گے. یہ ہمارے یہاں ہے مطلب اس معاشرے میں. تو یہ بیٹھکوں میں ہوتا ہے دوستوں کی بیٹھکوں میں بہت ہوتا ہے. کبھی کسی وزیر کی برائی کریں گے کبھی صدر کی برائی کریں گے کبھی وزیر اعظم کی برائی کریں گے کبھی کسی پارٹی کے لیڈر پر تبصرہ کریں گے منفی تبصرہ برائی غیبت 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 اور ہنس ہنس کے تائیدیں ہوں گی. سامنے کہے نا تیری ماں نے دودھ پلایا تو پتا چلے گا کہ کس طرح کسی کی برائی کرتے. تو ابھی پتا نہیں چلے گا تو آخرت میں پتا چلے گا.
ایسا مطلب کہ بالکل ایسا جیسی جگہ سے پکڑا ہے. یہ گھر میں بیٹھ کر بڑی بڑی مطلب جماعتوں کے لیڈروں پر ایسے تبصرے کرتے ہیں ایسے تبصرے کرتے ہیں جس سے یہ لیڈر اسی کے کہنے پر نہ چلتا ہو. اور یہ بھی فون کر کے لیڈر کو بولیں گے کہ کیا کرتا ہے کیا ہے سمجھتا نہیں ہے کوئی بات کو. نہ لیڈر اس کو جانتا نہ وہ لیڈر کو جانتے نہ یہ لیڈر کے کسی آدمی کو جانتے نہ فون کا پتا نہ گھر کا پتا اتا پتا کچھ بھی نہیں. بیٹھ کر آدھا گھنٹہ لیڈر کے اوپر باتیں کریں گے ان کو پتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بےچارا اپنی 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 ترقی بنا نہیں سکتا صحیح. اور لیکن یہ تبصرہ جو کرتے ہیں یہ یوں سمجھے کہ آپ نے اس وقت ہونے والے ایک ایسے ایشو کو لیا ہے کہ تقریباً آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخبار پڑھنے والا جو طبقہ ہے نا یہ اخبار پڑھنے کے بعد مشکل ہے کہ اخبار میں موجود جو جن کے تذکرے لکھے ہوں ان پر بھی اپنا اخبار نہ جاری کرتا ہو زبانی. یہ اخبار والے بھی ایسا اخبار والے بھی سنے تو ایک چوٹ پہ بولے گئے یار اس کو زیادہ پتا تھا کہ ہم کو زیادہ پتا تھا ایسا لمبا چوڑا تبصرہ کریں گے. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے اس طرح کے کلام کرنے کی باتیں کرنے کی عادت نکل جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے بابا.
مومن کی عزت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی حرمت یعنی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے, جس طرح کا ارشاد ہے کہ مسلمان کی ایک عزت ہے, لیکن ہمارے ہاں مسلمان کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جس کو چار ذلیل کر دیا, چار آدمیوں کے سامنے جھاڑ کے رکھ دیا, جس کو چار ڈیگریڈ کر دیا, تو یہ بہت بری بات ہے. اسی طرح علماء کو بھی لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, فلاں عالم ایسا, فلاں مولانا ایسا, فلاں مفتی ایسا, لگے رہتے ہیں. کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ عالم کی جو غیبت کرے گا, وہ روایت میں ہے کہ جو عالم کی غیبت کرے گا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے محروم.
اللہ اللہ اللہ, کرم کرم اللہ کرم.
تو اس لیے یہ ان دوستوں کی گیدرنگوں میں ہوتا ہے, یہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کے دوست. اور یہ روزانہ جو نمازی ہوتا ہے نا, وہ وعدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, دعائے قنوت پڑھے, اس کا ترجمہ پڑھے, وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, دعائے قنوت پہ نا, وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ, اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے جو فاجر یعنی نافرمان بندے ہیں ان کو چھوڑتا ہوں, اور جیسے سلام پھیرا چھلانگ مار کے ان میں جا بیٹھتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں. روز اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں, اور سلام پھیرا پہنچا, ہاں اور کیا حال ہے یار, آج اس وزیر نے یار خوب بیان داغا ٹھوکتا ہے ٹھوکتا ہے یار, یہ شروع ہو گیا وزیر کی آئی آج شامت. وہ ہماری برادری کا نہیں ہے یار, وہ خود تو یوں کرتا ہے, ہم کو بولتا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو, چلا رکھی ہے یار, اندھی چلا رکھی ہے. تو سامنے آجی صاحب آجی صاحب کہہ کر کیوں مطلب منافقت کرتے ہو؟ سامنے بولو نا کہ کیا چلا رکھی ہے یار, صحیح ہو جاؤ تو تمہاری زبان کٹ جائے. تو آخر جب وہ سیٹ نہیں دیکھ رہا, لیڈر نہیں دیکھ رہا, تو اپنے لگے ہوئے ہیں, یہ احساس نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو کسی کی غیبت کسی کی برائی بلا اجازت شرعی ہرگز نہ کی جائے. اب تک کی ہے توبہ کی جائے, اور بس ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں الا بہ اجازت شرعی.